در خدمت نماینده ولی امر مسلم جهان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای، جناب حاج آقای حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی دامت برکاتهم خیر مقدم عرض میکنیم. از طرف مجلس وحدت مسلمین کراچی و از سایر علماء امامیه که اینجا حضور دارند، از صمیم قلب تشکر میکنیم که حضرت عالی تشریف آوردن، قدم رنجه فرمودن و انشاءالله از فیوزات و انفاس عالیه شما بهره مند خواهیم شد. همینطور که مستحضر هستید، علمایی که اینجا حضور دارند در شهر کراچی که بزرگترین شهر پاکستان حساب می شود، مدرسین حوزه‌های علمی مختلف پاکستان از ائمه جمعه و جماعات تشریف دارند و به همین جهت که شما انشاءالله به اون نکات اشاره خواهید کرد که علماء امامی پاکستان در راستای اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم از جان خود گذاشتن، یعنی حضرت علامه سید عارف حسین الحسینی رضوان الله تعالی علیه که سالار شهیدان علماء امامیه پاکستان بود و همینطور این کاروان تا ابد تا قیامت جاری است. تشکر میکنیم و بلا تاخیر و بدون مقدمه دعوت میکنم از حضرت آیت الله مشتبه حسینی که جایگاه قرار بگیرن تا از بیانات عالی شما بهره مند میشویم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایها الاخوه الاعزاء، ایها الفضلاء الکرام و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فارسی راه تر عربی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خوشبختم که خداوند متعال نصیب کرد در این سرزمین اسلامی، سرزمین جهاد و مقاومت و در جمع علماء دین متولیان اندیشه اسلامی در این سرزمین در این مکان مقدس بیاد هم جمع بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میری خوش نصیبی ہے کہ اس اسلامی ملک میں اور اسلامی سرزمین پر، سرزمین تلاش اور جہاد میں ان علماء کرام کی زیارت خداوند متعال نے میرے نصیب فرمائی.
خداوند متعال می فرماید کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. باید از شما کسانی باشند که دعوت میکنند به خیر و امر معروف میکنند و نهی از منکر میکنند و جهاد و تلاش در راه خداوند متعال میکنند.
پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، امر بالمعروف کرے، نہی از منکر کرے اور جہاد کرے اور راہ خدا میں جستجو اور تلاش کرے.
این آیه شریفه احتمال داره معناش این باشه که جمعی از شما متولیان این امر باشید، دعوت به خیر، ولتکم منکم، من تبلیغیه باشه، یعنی بعض از شما، و ممکن است من نشریه باشه، یعنی باید جامعه اسلامی اینطوری باشد که داعی الی الخیر باشد و آمر معروف و نهی از منکر.
آن اس آیت کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ممکن ہے ولتکم منکم میں جو من ہے اس کو من تبعیضیہ لے لیں، جس کے بنا پر معنی آیت کا یہ ہوگا کہ تم میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور ممکن ہے یہ من تبعیض نہ ہو بلکہ من بیانیہ ہو، یعنی اسلامی معاشرے کے افراد ایسے ہونے چاہیے سب کہ جو خیر کی طرف بلائیں، امر بالمعروف کریں، نہی از منکر کریں، اور راہ خدا میں جستجو اور تلاش کرنے والے ہوں.
در شرایطی که ما الان به سر میبریم یه معادله‌ای در دنیا عوض شده. در گذشته اون چه بیشتر در جامعه مؤثر بود مسئله قدرت بود، پادشاهان، سلاطین، وزیر مداران مردم رو به هر نحوه میخواستن اداره میکردن و مردم هم جرأت حرکت کردن و صحبت کردن در مقابل اونها رو نداشتن، ولذا الناس علی دین ملوکهم مساق واقعی داشت و قدرت ها قدرت حاکم و مردم محکوم بودن.
آج سے چند سال پہلے تک دنیا میں رائج طریقہ کار یہ تھا قوموں کے درمیان کہ ان میں جو قدرتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، یعنی جن کو حکومت اور سلطنت کے ذریعے سے قوت ملی ہے، لوگ ان کے زیر دست رہیں اور لوگ ان کی بات مانیں، رائج طریقہ کار یہ تھا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، اور جس طرح سے یہ قول کہ مسئلہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے رویے اور سیرت کے مطابق چلتے ہیں، یہ شاید ٹوٹ رہا ہے، اور اب لوگ اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرتے ہیں، نہ یہ کہ حکمرانوں کے راستے پہ چلتے ہیں.
ولی در قرن معاصر وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم که رفته رفته جامعه به آن سو میرود که نقش مهم برای توده های مردم باشد. دیگه مثل گذشته نیست که مردم حالت تبعیت محض داشته باشند، بلکه مردم هر کسی مردم رو داشته باشد قدرت داره. حتی اگر قدرتترین حکومت های دنیا از جهت سلاح و امکانات حتی از جهت مادی باشه، ولی مردم با اون نباشن توانایی او کمه. و به تعبیر دیگر این قضیه از دموکراسی هایی که در غرب انجام شد و به بلاد شرق رسید، این به وجود آمد و گسترش پیدا کرد، ولی در این 30 سال اخیر از زمانی که انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت نوع مردمی ایجاد شد، در دنیا نقش مردم نقش بسیار حساس و مهمی شد و حتی دولت‌های قدرتمند تمام همتشون اینه که مردم رو به خودشون جذب کنند. وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها همه رو مسخر می‌کنن برای تبلیغات، و به عبارت اخرى تبلیغات مهمترین نقش رو در سرنوشت جامعه داره.
انسانی سوسائٹیز کی تربیت 30 سال پہلے تک، آج سے 30 سال پہلے تک اس طرح سے کی گئی تھی کہ جس کے پاس امکانات زیادہ ہوں، سرمایہ زیادہ ہو، حکومت زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، اسلحہ زیادہ ہو، وہ حاکم رہے اور لوگ بلا چون و چرا اس کی پیروی کر لیں. لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن آج سے 30 سال پہلے ایک انقلاب ایران کی سرزمین پر رونما ہوا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں انسانی معاشروں کی تربیت اس طرح سے کی گئی کہ قوت مال و دولت نہیں ہے، قوت حکومت نہیں ہے، قوت استکباری قوتوں کے لیے نمائندگی کرنا اور ان کے گماشتہ بننا نہیں ہے، بلکہ قوت عوامی ہے. جس کے ساتھ عوام ہے وہ طاقتور ہے، اور جس کے ساتھ عوام نہیں ہے اگرچہ اس کے پاس بہت سارے امکانات موجود ہوں، وہ کوئی قوت نہیں ہے. اس کے آثار اب جا کے ظاہر ہونے لگے ہیں جس کی بیج آج سے 30 سال پہلے امام خمینی نے بوئے تھے.
ولی زد در چه این شرایطی که تبلیغات نقش اول رو در دنیا بازی میکنه، نقش روحانیون و علمای دین واضح میشه که چقدر مهمه. علمای دین ما متاعی رو داریم به نام اسلام، متاعی رو داریم که اگر بتوانیم عرضه کنیم به دنیا، دنیای غیر از مستکبرین و رؤسای باطل ائمه الكفر عامه مردم با طبیعت خودشون میپذیرن، چون قرآن و اسلام مطابق فطرت انسانه. چون مطابق فطرته، ما اگر بتوانیم اسلام رو آنگونه که هست عرضه بکنیم، مردم تبعیت خواهند کرد و ما میتوانیم نقش مهم در دنیا داشته باشیم. و به تعبیر امام صادق، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا.
خب آج سے 30 سال پہلے ایران میں ایک انقلاب آیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں لوگوں کی تربیت ہوئی اور علماء کے ذریعے سے افکار تعمیر کیے گئے، علماء کے ذریعے سے ذہن بنائے گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مبلغین اور علماء کا رول بہت اہم ہے کسی معاشرے کو بنانے میں، اور علماء کے پاس، اسلام کے مبلغین کے پاس ایک ایسا متاع ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اس سرمایے کو، اس متاع کو اور اس چیز کو اگر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو لوگ آسانی سے اسے قبول کریں گے، اور وہ ہے اسلام. اسلام جو فطرت کے مطابق ہے، آپ فطرت کے مطابق جو اسلام ہے وہ فطرت رکھنے والے انسانوں کے سامنے پیش کرو گے تو وہ آسانی سے اسے قبول کریں گے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی اچھائیوں کا علم ہو جائے تو لوگ فوراً ہمارے کلام کو قبول کریں گے. لو عارف الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں کو جان لیں تو وہ فوراً اسے قبول کریں گے. علماء کرام کا رول یہ ہے کہ وہ ائمہ علیہم السلام کے محاسن کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں.
واقعا تا بحال ما اسلام رو آنگونه که باید معرفی نکردیم. خیلی از مجامع علمی نمیدانن که اسلام در مسائل فکری قویترین مبانی فکری رو داره، در مسائل حقوقی زیباترین مسائل حقوقی رو داره، چه در حقوق بین الملل، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق جزائی. واقعا قوانین اسلام و تعالیم اسلام بسیار زیبا و جالبه و میتواند از تمام دموکراسی هایی که در دنیا مطرح می کنند، قوانین بشر دوستانی که مطرح می کنند، اسلام و قوانین اسلام بر اونها تفوق داشته باشه.
اسلام کے پاس جو کچھ ہے اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی ہے. مثلا آئیڈیالوجیکلی لحاظ سے آپ دیکھیں، اسلام کے تفکرات کی بنیاد نہایت ہی عمیق عقلی اور فکری بنیادوں کے اوپر ہے. اسی طرح سے اسلام کے پاس جو جوڈیشری کا نظام ہے، عدالت کا نظام ہے، حقوق کی تقسیم کا نظام ہے، وہ بہترین نظام ہے. اس طرح کا نظام کہیں پر نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے سامنے جو اسلام جس طرح سے ہے اسے پیش کرنا چاہیے، اسلام کے مبانی فکری پیش کرنا چاہیے، اسلام کے جوڈیشری پیش کرنا چاہیے، اسلام کا اقتصادی نظام پیش کرنا چاہیے. اسلام کے پاس بہت کچھ ہے. جو حقیقتاً اسلام ہے وہ ہم، حقیقت یہ ہے کہ صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکے ہیں.
مثلا ہمین چیز روابط بین الملل در قرآن، خداوند متعال در دو آیه شما قرائت می‌کنم، خیلی از آیات دلالت داره. در یه آیه می‌فرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای کسانی که به اهل کتاب یعنی به غیر مسلمان‌ها از یهود و نصارا و مجوس به اونها بگو که بیایید تعالوا الی کلمة سواء بیننا، به کلمه ای که همه ما قبول داریم، کلمه ای که در حقیقت ندای فطرت است و تمام ادیان آسمانی قبول دارن، الا نشرک بالله شیئا، برای خدا شریک قائل نشیم، و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این بعضنا اربابا من دون الله معناش این نیست که هم دیگر نپرستن، کسی کسی رو نمی‌پرسته، یعنی استیلا طلبی در جامعه نباشه، هیچ کس در فکر استعمار دیگری و هر کس در فکر سلطه بر دیگری نباشد. و الا ارباب من دون الله به معنای پرستش نیست، به معنای مطاع بودن، مسلط بودن، سلطه‌جویی در جامعه بشریت وجود نداشته باشه، هر ملتی آزاد باشن، حق انتخاب داشته باشن و به حق خودشون قانع باشن.
مثلا اسلام میں جو تعلقات بین المللی یا بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے آیات ہیں، ان آیات کو آپ دیکھیں، بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے آپ فرمانے میں دو آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا. آپ اس آیت پر غور کریں کہ اسلام میں کتنا عمیق پیغام ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. پیغمبر کو حکم ہوا ہے خدا کی طرف سے کہ آپ ان سے کہو، اہل کتاب سے، کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک حیثیت رکھتا ہے، جو فطرت انسانی کے مطابق ہے، جسے تمام ادیان الہی قبول کرتے ہیں، اسلام یا غیر اسلام، مسیح، یہودی، مسیحی اور مجوسی، جو یہ سب الہی ادیان رکھتے ہیں، یہ سب قبول رکھتے ہیں، ان سب کے پاس مورد قبول کلمہ ہے، اس پہ متفق ہو جائیں. وہ مورد قبول کلمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ ایک. اور ہم خدا کے علاوہ ایک دوسرے کے اوپر ربوبیت نہ رکھیں. ربوبیت سے مقصود یہ ہے کہ کوئی کسی اور کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، ڈکٹیٹ نہ کرے، ایک ڈکٹیٹر نہ بن جائے، کوئی انسان باقی انسانوں کے اوپر ڈکٹیٹر نہ بن جائے، یعنی نفی ڈکٹیٹرشپ، اور خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. یہ مسلم قواعد ہیں، یہودیوں کے پاس بھی، مسیحیوں کے پاس بھی، اسلام کے پاس بھی. پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ یہودیوں اور مسیحیوں سے کہو کہ آؤ اس چیز کو قبول کریں جو آپ بھی مانتے ہیں، جسے ہم بھی مانتے ہیں.
الان اگر در جهان کنونی واقعا استکبار آمریکا، فرانسه، کشورهای غربی دست از استعمارگری بردارن، یعنی آمریکا واقعا به حق خودش قانع باشه، سرزمین بسیار گسترده‌ای داره، امکانات فراوانی داره، تکنولوژی پیشرفته داره، اگر در فکر دست اندازی به کشورهای دیگه نباشه. من تا لیبی میخواد انقلابی در اونجا بشه، در فکر نفت لیبی و ربودن نفت لیبی و غارت کردن نباشد، سلطه بر کشورهای مختلف برای غارت کردن اونها و در خدمت گرفتن این رو نداشته باشند و هر کشوری به حق خودش قانع باشه. به قول معروف دنیا گلستان میشه. اون چه فتنه است، اون چه جنگ، اون چه ظلم و جنایت است، برای این است که هر کسی میخواد رب دیگران باشه، رب ارباب باشه و مسلط بشه. این حالت سلطه‌جویی باعث فساده. همین که این آیه شریفه اگر الان در جهان کنونی به عنوان یک آینه عمل و یک برنامه عمل در روابط کشورهای مختلف باشه، هیچ مشکلی نخواهد.
یہ جو قرآن میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اور کوئی کسی کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، یہ جو خصوصاً جو دوسرا حصہ ہے، اس پر آپ غور کریں کہ اگر استعماری قوتیں دیگر اقوام کے اوپر اور دیگر ملکوں کے اوپر تسلط اور قبضے کی فکر اپنے ذہن سے نکال دیں، تو کیا دنیا میں امن قائم نہیں ہو جائے گا؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج دنیا میں جتنی ناامنی ہے، وہ تمام ناامنی استعماری قوتوں کے خون تسلط پسندی کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے؟ یہ تمام ناامنی امریکہ، افغانستان اور حتی لیبیا میں، جب اب یہ انقلابیوں نے انقلاب کیا تو اب اس شوق سے وہ داخل ہو رہے ہیں کہ یہاں کے تیل میں جو مفادات ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، حالانکہ امریکیوں کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، ان کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے، اور وہ اپنے حقوق کے اوپر اپنے ملک کے اندر رہیں تو کوئی کمی ان کو نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا گلستان ہو جائے اگر وہ اپنے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پہ قانع ہو جائیں. دنیا میں جو فساد ہے، جو ناامنی ہے اور جو ستمگری ہے، یہ تمام کے تمام کچھ قوتوں کی خوئے ستمگری کی وجہ سے، اپنا حدود سے باہر نکلنا، ڈکٹیٹ کرنا دوسروں کو، اور رب الارباب بننے کی فکر سر میں سمانا، اس کی وجہ سے دنیا میں ناامنی ہے.
متاسفانه الان در منطق سیاسی جهان اونقدر تجاوز رسمیت پیدا کرده که رسما آمریکا میگه مصالح ما در آفریقا، مصالح ما در جهان عرب، مصالح ما در کجا، مصالحشون رو چرا در کشور خودشون نمیخوان داشته باشن؟ این سلطه طلبی و غارتگری دیگران با چه میزانی اجازه میده آمریکا از اون سر دنیا بیاد افغانستان رو بمباران کنه، عراق رو بگیره، نسبت به سوریه نظر بده سوریه باید مورد فشار قرار بگیره، تحریم اقتصادی، دائما حرفشون مجازات سراسر دنیاست که انه اونها اختیار دارن و باید تمام دنیا در مقابل اونها تسلیم باشن و تمام ثروت ها و اموالشون در اختیار اونها بگذارن.
متاسفانه آج که سیاسی ادبیات میں ایک اصطلاح رائج ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے مفادات کا تقاضا یہ ہے، اور آج یہ بالکل رائج اصطلاح بن چکی ہے، حالانکہ مفادات کا تقاضا کیا چیز ہوتا ہے، حق کا تقاضا کیا ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ مفادات کا تقاضا، اور آج سب گویا اس کو قبول کرتے ہیں کہ حق کو کنارے پہ رکھ دو، اپنے اپنے مفادات کے پیچھے چلے جاؤ، یہ ایک رائج بات ہو چکی ہے، اسی وجہ سے یہ ناامنی ہے. اگر حق کی پیروی کرتے تمام کے تمام تو دنیا میں امن قائم ہو جاتا، حق کا تقاضا کیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، نہ مفادات کا تقاضا. ان کے اپنے مفادات اپنے ملک میں وہ پورے کر لیں، دوسرے ملکوں میں کیوں مفادات کو تلاش کرتے ہیں؟ امریکہ کے اندر جو ان کے مفادات ہیں وہ ضرور حاصل کریں، لیکن لیبیا کے مفادات کو اپنے مفادات سمجھنا، عراق کے مفادات کو اپنے مفادات سمجھنا، دیگر ملکوں کے مفادات کو اپنے مفادات سمجھنا، اور پھر اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ وہ تمام ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے اوپر حق حکمرانی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، یعنی ہماری بات مانیں، اور اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم انہیں سبق سکھائیں گے. یہ ہے اس آیت قرآنی میں جو کہا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، رب نہ بن جائے، رب الارباب نہ بن جائے. قرآن نے پہلے ہی اس کی نفی کی ہے.
در آیه دیگر می فرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند متعال شما را نهی نکرده نسبت به اون کسانی که از بیگانگان، از غیر اسلام، از غیر کشور خودتون، اونها لم یقاتلوکم فی الدین، با شما در دین جنگ نمی کنند، ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما را از سرزمینتون بیرون نکردن، خداوند شما را نهی نکرده که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این که با اونها با بر و نیکی عمل بکنید، خوبی به اونها بکنید، و تقسطوا الیهم قسط به معنای انصافه، این معناش اینه اسلام برای دیگران اعتراف به حق دیگران میکنه و بین خودمون و اونها باید حق رو رعایت کنیم و تجاوز بر دیگران نکنیم. بنابراین اسلام، نظام اسلامی برای هیچ کشوری و هیچ ملتی خطر نیست، مگر برای متجاوز، کسی اگر بخواد زورگویی کنه، تعدی بکنه، در مقابل او خواهد ایستاد اسلام، و الا اسلام کاری به کسی نداره و با همه میسازه و همه رو بالاخره برخورد منطقی با اونها داره.
بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جو ایک اور سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ واضح پیغام اسلام نے دیا ہے کہ جن غیر مسلموں نے آپ کے ساتھ آپ کے دین میں جنگ نہیں کی ہے، ایک، اور آپ کو اپنے گھروں سے نکالا نہیں ہے، وطن بدر نہیں کر دیا ہے، یعنی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے سے، ان کے ساتھ احسان کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کو روکا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کر لو. یہ ایک واضح پیغام ہے اسلام کا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام کافروں کے ساتھ، وہ چاہے جس دین کے لیے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں. صرف دو صورتوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں رکھنا ہے، نمبر ایک، اگر وہ آپ کے دین میں آپ کے ساتھ جنگ کریں، پھر ایسے جنگ کرنے والے کو معاف نہیں کرنا ہے، نمبر دو، وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے ناانصافی سے پیش آئیں کہ آپ کی چیزوں پر قبضہ کریں، آپ کی زمینوں پر قبضہ کریں، آپ کو اپنے گھروں سے نکال دیں، جیسے فلسطین میں اہل فلسطین کو یہودیوں نے نکال دیا ان کے اپنے گھروں سے، ان کے ساتھ پھر احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، قرآن نے کہا ایسو کے ساتھ نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جس دین کے لیے ماننے والے ہیں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. یہ ایک واضح پیغام ہے اسلام کا اپنے پیروکاروں کے لیے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے.
مثلاً ان قضیه جمهوری اسلامی ایران، ایران از اولی که انقلاب کرده با تمام جفاهای جهانی مواجه شده، جنگ 8 ساله برای تحمیل شده، محاصره اقتصادی شده، محاصره سیاسی و برخوردهای سیاسی بی‌منطق علیه ایران شده و الان 30 چند سال از انقلاب میگذره، هیچگاه ایران تعدی نه به همسایه‌های خودش کرد و نه جایی رو تهدید کرد، تمام سلاحش و امکاناتش برای دفاع از خودش و برای دفاع از مظلومین بوده. ولی الان ایران به عنوان یه ابرقدرت در دنیا مطرحه، رسما الان در فرهنگ سیاسی دنیا مکرر ایران به تعبیر ابرقدرت شرق میکنن، یعنی دو ابرقدرت الان در دنیا مطرحه، یکی آمریکا، ابرقدرت غرب به سرکردگی آمریکا، و یکی ابرقدرت شرق اون ایرانه. وقتی که ما ابرقدرت به ایران میگیم با اون ابرقدرت از زمین تا آسمان فرقه. ابرقدرت ایران قدرتش برای خودش و در خدمت مستضعفین و نه برای تجاوز و تعدی به دیگرانه. ولذا ایران وقتی که یه موشکی به هوا شلیک میکنه، ماهواره‌ای میفرسته، اسلحه جدیدی ارائه میکنه، مستضعفین جهان همه خوشحال میشن، میدونن این پشتوانه اونهاست، خطر برای اونها نیست. ولیکن آمریکا و اذناب آمریکا هر قدرتی که پیدا میکنن برای زورگویی و قلدری استفاده میکنن.
اسلام کے واضح پیغام کے زیر زیر تربیت پانے والا اور وجود میں آنے والا یہ اسلامی ملک ایران، اس کے ساتھ از اول انقلاب تا آج تک بہت ساری ناانصافیاں ہوئی ہیں، بہت سو کی طرف سے ناانصافیاں ہوئی ہیں. 8 سال تک ان کے خلاف ایک جنگ مسلط کی گئی، اس جنگ کے زمانے میں بھی، جنگ بند ہونے کے بعد بھی آج تک مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف ملکوں کی طرف سے ناانصافیاں ہوئی، لیکن ایران نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی پالیسی ایسی بنائی کہ کبھی کسی کے ساتھ اور کسی کے ملک میں اور کسی کے حقوق میں مداخلت نہ کرے. لہذا ایران نے بے شک اپنے آپ کو قدرت مند بنانے کی بھرپور کوشش کی اور خداوند متعال نے اس کی اس کوشش کو ثمر بخش بنا دیا. آج اتنی قدرت یہ ایران پا چکا ہے کہ مغربی دنیا کے میڈیا میں بھی ایک سپر قوت کے طور پر ایران کا نام لینے لگے ہیں. اگر تصریح نہیں ہے تو اشارے کنائے میں ضرور ہے کہ ایران کو ایک سپر قوت کے طور پر نام لیتے ہیں. دو قوتیں ہیں، ایک مغرب کا مغرب کی سپر قوت ہے جو امریکہ ہے، ایک مشرق شرق کی سپر قوت ہے وہ ایران بننے جا رہا ہے. تو دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سپر قوت ہے کہ دوسروں کو ڈکٹیٹ کر کے ان کے حقوق اور ان کی دولت اور ان کے سرمایے پہ قابض ہے، لیکن یہ ایسی سپر قوت ہے کہ اس نے کبھی کسی کے حقوق پر مثلا قبضہ کرنے کا سوچا نہیں، ہمسائے کو دھمکایا نہیں، کوئی تکلیف نہیں دی. ہاں انہوں نے اگر اسرائیل کے خلاف بات کی ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو وہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی نہ کرو جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. اسرائیل وہ ملک ہے کہ جس نے فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ امن، ان کے ساتھ صلح معنی نہیں رکھتا ہے، قرآن نے منع کیا ہے.
بلاز این مثال هایی بود برای اینکه ما توجه داشته باشیم که چقدر این دین ما دین مقبول و مطابق فطرت و منطقی و دینی است که اگر عرضه بکنیم به دنیا جز اون افراد مصلحت طلب و سران ظلم و جنایت، عامه مردم قبول خواهند کرد و جذب خواهند شد. و چه بسا امام زمان علیه السلام هم که بیان، اینطور نیست که امام زمان با کشتار مردم رو دعوت بکنن، امام زمان با منطق مردم رو دعوت میکنن. شمشیر امام زمان برای دفاع است، نه برای حمله به مردم. با شمشیر مردم رو مجبور کنن شما ایمان بیارید. اصلا ایمان از مقوله عشق است، از مقوله قلب، امور قلبی قابل تحمیل نیست. آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، معناش این نیست که جایز نیست اکراه، اصلا امکان ندارد. لا اکراه فی الدین نفی جنس میکنه، یعنی اکراه در دین محاله. چرا دین محاله؟ چون دین محبته، محبت نمیشه زوره که اعمال کرد. دین ایمانه، ایمان رو نمیشه با شمشیر الزام کرد. به زبان ممکنه کسی اقرار کنه از ترس، ولی دل بیشتر دشمن میشه. بنابراین اسلام دینیست که با دعوت، با ایمان، با منطق، با محبت کار میکنه. البته شمشیر اسلام هم قویست در مقابل کسانی که میخوان بعد به هم بزنن و خراب بکنن، دفاع میکنن.
یه جو ابی تک آقا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے باتیں، جو چیزیں مثالیں پیش کی ہیں، یہ مثالیں اس لیے تھی کہ اسلام فطرت سے سروکار رکھتا ہے، انسان کی فطرت سے، لہذا اسلام کے پیغامات بھی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اسلام کی تعلیمات بھی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اگر ہم آپ اسلام کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس صحیح اسلام کو صحیح طرح سے پیش کر سکیں، تو جس کسی کے پاس بھی فطرت سالم ہے وہ آسانی سے اسلام کو قبول کریں گے. مگر ان لوگوں کے کہ جن کے کچھ مفادات ہیں کچھ خاص لوگوں سے، بیمار فطرت لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی فطرت آلودہ ہو چکی ہے، ان وہ لوگ قبول نہیں کریں گے. لیکن جو لوگ بھی صحیح فطرت رکھتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ قبول کریں گے. اس کے بعد آوا نے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیا، وہ یہ کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف محمد و آل محمد جب تشریف لائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت بزور قوت زبردستی لوگوں کی گردنوں کو اسلام کے سامنے جھکا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اسلام کے حقائق اور محاسن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، فطرت کے سامنے پیش کریں گے. جب فطرت کے سامنے پیش کریں گے تو فطرت اسے قبول کرے گی، ٹھیک ہے. یہ ایک چیز. پھر حضرت کے پاس تلوار کا جو تذکرہ ہے، ذوالفقار کا جو ذکر ہے، جو قوت کی نشانی ہے، تو یہ کس لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو قوت کے ذریعے سے امام زمان کے راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. نہ یہ کہ اس تلوار کے ذریعے سے لوگوں کی گردنوں کو زبردستی اسلام کے سامنے جھکا دیں، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب بھی یہ ہے، خوب توجہ رکھیں، کہ نہ یہ کہ مثلا دین میں اکراہ جائز نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے. نہ صرف یہ جائز نہیں ہے بلکہ دین میں اکراہ ممکن نہیں ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا ہے، محال ہے. اس لیے کہ دین قلب کے ذریعے سے قبول کرنے کا نام ہے. کوئی جتنی بھی قوت خرچ کرے، جتنی بھی طاقت لگا دے، کسی کے دل کو چینج نہیں کر سکتا ہے. لہذا آپ طاقت کے ذریعے سے کسی کے دل کو تبدیل کر کے حق کو قبول نہیں کروا سکتے ہیں. لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں. نہ یہ کہ مثلا اسلام میں اکراہ جائز نہیں ہے اگر کوئی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ممکن نہیں ہے.
زیباترین آیه که، یعنی همه آیات قرآن زیباست، ولی آیه صریحی که نشان میده مکتب انبیا حکومت مردم سالاری است، به تعبیر مقام معظم رهبری. خداوند متعال میفرماید انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط. فاعل قیام بالقسط کیه؟ انبیا هستن؟ نه، مردم الناسن. نمی فرمان لیقیم الناس بالقسط، انبیاء مردم رو به پا بدارن، بلکه مردم به پا خیزن به قسط. معنیش اینه انبیاء حق رو عرضه می کنن، بینات و کتاب و میزان رو عرضه می کنن، در دل مردم می نشیند، مردم هم که قیام می کنن و حکومت عدل اسلامی رو انجام می دن. شبیه اون چه در ایران انجام شد، البته حکومت پیغمبر هم همینطور بود، امیرالمومنین هم همینطور بود و حکومت ایران، اسلامی ایران هم همین بود. امام دعوت کردن، ارشاد کردن، هدایت کردن، مردم حرکت کردن و آمدن نظام رو دست گرفتن.
یه جو آپ کی خدمت پر ذکر کر دیا گیا کہ انسان کی پاکیزہ فطرت حق کو قبول کرتی ہے، اس حوالے سے خوبصورت آیت کی طرف آغا نے اشارہ کر دیا کہ خدا نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ اور میزان کے ساتھ نازل کی بھیجا، تاکہ یہ نہیں ہے آیت میں کہ لیقیم الناس بالقسط، لوگوں کو انصاف پر قائم کریں، انبیاء لوگوں کو قائم کریں، یہ معنی نہیں ہے آیت میں، اس طرح سے نہیں ہے. بلکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ پیغمبروں کی ہدایت اور رہنمائی اور ارشاد کے نتیجے میں فطرت اس طرح سے پاک ہو جائے کہ لوگ خود بخود قسط پر قائم ہو جائیں، خود بخود لوگ قسط پر قائم ہو جائیں. جو کام ایران میں ہوا ہے ابھی، لوگ خود بخود قسط پر قائم ہوئے ہیں. یہی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، اور یہی کام باقی ائمہ علیہ السلام بھی انجام دینا چاہتے تھے. امام حسین علیہ السلام یہی کام انجام دینا چاہتے تھے، اور یہی کام امام زمان کے ظہور کے بعد ہونے والا ہے.
بله انا یامن، این اسلام است با این زیبایی. به نظر من از چیزهایی که الان دشمن برای ضربه زدن به اسلام و خطر مصالح نامشروعش برخورد میکنه، ایجاد شبهه در میان جامعه، ایجاد شبهه در میان جوانان و ایجاد اختلاف بین مذاهب و امثال ذالک. به نظر میاد جایگاه روحانیون محترم، مبلغین محترم، فضلا و علمای دین این است که بتوانند دین رو آنکونی که هست برای مردم بیان بکنن، شبهات رو شناسایی کنن، سمومی که در جامعه نشر می شود بشناسن و به قول معروف پادزهر و ضد اون رو تهیه بکنن و مردم رو واکسینه کنن. وجود روحانیت در حقیقت واکسینه کردن مردم در مقابل فتنه ها و در مقابل شیطنت های استقبال.
استعماری قوتیں که جو خود ستمگر ہیں، ستم آفرین ہیں اور ظالم ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، یہ اس قوتیں اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کے خوفزدہ ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو وہ ڈرا رہے ہیں کہ اسلام ڈکٹیٹرشپ ہے، اسلام میں اگر اسلام رائج ہو جائے گا تو لوگوں کے گردنوں کے اوپر سوار ہو جائے گا. دیکھیں جو خود ستمگر ہے وہ نظام عدل و انصاف کو ستمگر بنا کے پیش کر رہا ہے، خود ستمگر جو نظام انصاف ہے اس کو ستمگر بنا کے پیش کر رہا ہے. یہ ہے شبہ. ان شبہات کا ازالہ اور ان شبہات کا جواب اور جو حقائق ہیں ان کو شفاف طریقے سے پیش کرنے کا کام علماء کا ہے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے اور روشن فکر طبقات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دشمنوں کی طرف سے القا کیے جانے والے شبہات کو سمجھیں اور ان شبہات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جواب دے دیں.
من پیشنهاد رو دوست داشتم که بیشتر سخنان شما رو هم بشنوم، فقط یه طرفه حرف نزنیم. یه پیشنهاد رو عرض میکنم و بعد نوبت رو به شما میدم. پیشنهاد بنده اینه که با توجه به اینکه در اینجا تقریبا حالا 25 تا یا 30 تا حداقل شما حوزه علمیه دارید، شاید نمیدونم حالا در تنها کراچی 300 400 تا چقدر روحانی خوب در اینجا و فاضل داشته باشید، از طرفی در کل پاکستان هم که حساب کنیم قریب 190 و چند میلیون، 195 میلیون ظاهرن آمار آخری جمعیت پاکستان، اگر ما در این فضای بزرگ جمعیتی پاکستان بتوانیم برنامه های گفتگوی ایجاد بکنیم، یعنی شما عزیزم در میان دبیرستان ها جاهای دیگر شبهاتی که در ذهن جوان ها هست اینها رو شناسایی کن برطرف کنیم، این یک جهت. جهت دیگه این که ما در اینجا دو فرقه بسیار بزرگ و شریف به نام سنی و شیعه داریم و سنی و شیعه به همدلله رابطه شون خوبه. من فراوان شنیدم که اون کسانی که آدم میکشن جمع قلیلی هستن، نه علمای سنت راضی هستن نه شیعه، بلکه این کافی نیست برای ما به این قناعت کنیم، به خاطر اینکه حالا ما در زبان عربی شاهدیم که ده ها تلویزیون مخصوصا در سالهای اخیر، در این دو سال اخیر ایجاد کردن برای ایجاد شبهه و تحریک تسنن علیه تشیع و متقابلا تشیع علیه تسنن. متشددین رو در تلویزیون میارن به بحث‌های عجیبی، حرف‌های اهانت آمیزی که جنگ را بندازن. اولای ملت میفهمن که این کار استعماره، بلکه بالاخره این حرفا در دلها اثر میگذاره. هرچی هم که ما بگیم نه اثر نمیکنه و مردم روشنن، وقتی که نمونه های از اینای کتابه های ما میارن کنار هم به قول معروف با هم میکس میکنن، زمینه میکنن مطالبی از بعض افراد جاهل تحت این لباس و عمامه میارن که برخلاف مبانی کل شیعه همه اصحاب رو به عنوان کافر معرفی میکنه و از این قبیل مسائل جمع آوری میکنن و ایجاد شبهه میکنن. ما اگر اکثر عملی نشون ندیم و آرام باشیم، اینا تدریجا در دلها اثر میذاره و در حقیقت اون جمع قلیلی که دست به سلاح میبرن، دشمن واقعی شدن، کینه دارن، اون جمع قلیل ممکنه اضافه بشه. بنابراین در این زمینه باید فکر میکرد.
آن فرمایا که من زیادہ دیر تک ایک طرف سے گفتگو نہ کروں، اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے بعد آپ حضرات سے بھی سننا چاہوں گا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ میں آ کے نہیں، میرے اطلاعات کے مطابق کراچی میں 25 سے 30 دینی مدارس ہیں، حوزات علمیہ ہیں، اور ان میں 250 سے 300 تک اساتذہ اور علماء کرام مشغول خدمت ہیں. اتنے سارے علماء اور اتنے فعال اور متحرک لوگ، اور کل پاکستان میں جو آبادی آپ دیکھیں تو بہت بڑی آبادی، اس کی تعداد بھی کتنا ہے بھائی؟ پاکستان کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کی آبادی، پورے بھائی بھاری یار، چلو 18 کروڑ، 18 کروڑ کی اس آبادی میں یہ سب مسلمان ہیں، اور ان میں دو بنیادی مکاتب فکر ہیں، شیعہ اور سنی. اور میرے علم کے مطابق شیعہ اور سنی میں کوئی مشکل نہیں ہے، جو مشکل ہے گروہ خاص ہے کہ جو شیعوں کو بھی اور سنیوں کو بھی کبھی کبھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، سب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ ان کا یہ کام، مثلا بم بلاسٹ کرنا، اسلحہ ہاتھ میں لے کے لوگوں کو نشانے پہ لے کے مار دینا، صرف یہی نہیں ہے، تبلیغاتی میدان میں وہ کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ان کا کام ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے عرب ایریاز کے بارے میں معلوم ہے، اور کتنے ہی یعنی درجنوں چینلز بنائے گئے ہیں، استکباری قوتوں نے چینلز ایجاد کیے ہیں، ٹی وی کے چینلز، ان کا کام یہ ہے کہ ایجاد شبہات ایجاد کیے جائیں، یعنی شیعوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بے اثر کرنے کے لیے شیعوں کو ضد دین بنا کر پیش کرنے کی ڈیوٹی بعض لوگوں کو دی گئی ہے، اور وہ مسلسل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. مثلا وہ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا وہ ایک تو بے ایمانی سے کام لے رہے ہیں کہ حوالے جو ہے نا وہ اے ٹو زیڈ جیسے ہیں ویسا پیش نہیں کرتے، آگے پیچھے سے کاٹ کے جو بات ان کے خلاف جاتے ہو اس کو اٹھا کر پیش کرتے، دیکھو فلاں جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی، مکسنگ سے کام لیتے ہیں، یہ کام یہ ہے. دوسرا یہ کہ بعض شیعہ ناعاقبت اندیش اور علم سے خالی جاہل قسم کے اہل منبر اور علماء نما لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں یہ بہت بڑی دلیل بن جاتے، دیکھو آپ کے فلاں عالم نے فلاں وقت میں اصحاب کو کافر کہا تھا، پس جو اصحاب کو کافر کہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح سے احساسات کو وہ ابھارتے ہیں. عقل اور منطق کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے؟ ہمیں تدبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور علماء کی ذمہ داری ایسے میں چند برابر ہو جاتی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ پلاننگ کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ ان تمام شبہات کو رد کریں، خنسا کریں، اس کا جواب دے دیں جس طرح سے دینا ممکن ہے. اور یہ آپ نے ایک جملہ بہت اچھا کہا کہ یہ خیال نہ کریں کہ مثلا لوگ تو آگاہ ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہے، لہٰذا ہمارے جواب دینے کی کچھ اندازہ ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. جناب، وہی دہشت گرد لوگ وہی غلط بات بار 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 کریں گے، اور کوئی ان کی طرف سے آپ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا، تو بالآخر یہ باتیں اثر کرتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور آج جو کم ہے وہ کل زیادہ بھی ہو سکتے ہیں.
من تجربه خودم شخصا در این زمینه دارم که الحمدللہ نشست های دوستانه بین سنی و شیعه فراوان بوده، رفت و آمدها گاهی همسایه ها با هم مرتبطن، ولی اینها در حد مجامله و در حد تعارف مؤثره. اون چی که میتواند لازم است در جامعه ما روابط علمی و آشنایی علمی متقابل بین شیعه و سنی خیلی مسائل رو میتونه حل بکنه. بنده حدود 7 سال نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بودم و میدونه اهل سنت اونجا هم تقریبا 95% دیوبندی هستن. ما هر ساله 2 تا نشست میذاشتیم از علمای اهل سنت و از علمای شیعه. موضوعاتی که میدونستیم اختلاف است بین شیعه و سنی و اختلاف نظره، اینها را از قبل به هر دو دسته میدادیم مطالعه کنند. کتاب‌هایی هم برای این معرفی می‌کردیم، کتاب‌های شیعه رو به سنی‌ها، کتاب‌های اهل سنت رو به شیعه. اینا مطالعه می‌کردن 7 ماه، 8 ماه، گاهی 1 سال مطالبی رو آماده می‌کردن، مقالات علمی نوشته می‌شد در دو طرف و 3 روز در سر میز گفتگو می‌نشستن و از اول تأکید می‌شد به هیچ وجه در سبب محکوم کردن طرف مقابل نباشیم، در سبب تحقیر نباشید و گفتگو گفتگوی 100% دوستانه و با هدف آشنایی با مبانی یکدیگر. این مسئله خیلی مؤثر بود، به قدری باعث می شد که ذهنیت اهل سنت که بدبینی های نسبت به شیعه داشتن برطرف بشه. بفهمم شیعه مبنا داره تو حرفاش، اگر سجده بر مهر میکنه امام حسین رو نمی پرسته، میخواد روی به حساب بی ارزشترین شیء سجده کنه که خاکه. اگر مثلا شیعه دستش رو نمی بنده اینطوری، روایات فراوانی در این باب هست که پیغمبر اکرم اینطور بودن، در کتاب اهل سنت هم آمده، در شیعه هم آمده. حالا از اون طرف بالاخره ممکنه برای اونا اون ثابت شده، برای ما این. از این قبیل مسائل زیاد داشتیم، چه در مباحث اعتقادی مانند مسئله رؤیت خدا، حتی مانند مسئله عدالت صحابه، آیا صحابه کلا عادلن یا نه. این بحثا که انجام میشد بین علمای شیعه و علمای سنی، خیلی از مسائلی که تو دلها بود از بین میرفت، گاهی طرف مقابل قانع میشد و میپذیرفت، و اگر نمیپذیرفت میفهمید این طرف مقابل منطق داره، مطلب داره، با کتابهای همدیگه آشنا میشدن، دیگه دروغها، افتراعات، بزرگنماییها اینها اثر نمیکرد، میدونست که کتابهای شیعه چی هست، اینا میدونستن کتابهای اهل سنت چیه. حتی جایی که احیانا شبهات تندی بود مطرح میشد و در این زمینه بحث و سخن گفته میشد و تسکین و آرامش ایجاد میشد. من خودم در حالا 30 سال بعدش هستم، من یادم 2 نفر از علمای دمشق من بردم در همون سمینارها، دعوتشون کردم با خودم بردم. روز اول که عناوین بحث رو دیدن گفتن مسعد نیستین بحث مطرح وارد بشن، گفتم طول بالک، یعنی فعلا صبر کنید خوب گوش بدید. بعد از 3 روز که دیدن چقدر صحبت ها علمیه، در صدد تحقیر نیستن، در صدد کوبیدن نیستن، محکوم کردن نیستن، مذاکره علمی انجام میشه، به قدری خوششون آمد که در اختتامیه سخن بسیار زیبایی رو در این زمینه گفتن. در زمانی که اونجا بودم من جناب آقای محمد تقی
عثمانی
رو دعوت کردم به اونجا برای اینکه مشارکت در این سمینارها بکنه. ایشون معاون جامعه دارالعلوم به اصطلاح کراچی رو اعزام کرد اونجا، آمد شرکت کرد 3 روز در تو اون میزها، واقعا خوشش آمد و گفت بسیار این سمینارهای شما جالبه، من مشابه این رو ندیدم. گفتم بیاید شما در پاکستان درباره مذهب حنفی اینو اجرا کنید، اختلافات بین حنفی ها از برطرف بشه، ما نمیتونیم اونجا اجرا کنیم، شما بیاید در اون اجرا کنید. غرض اگر شما عزیزان با یه برنامه حساب شده یه برنامه‌ای بریزید، حوارها و گفتگوهای علمی در میان مذاهب و مباحثی رو مطالعه کنن، اونها کتابای ما رو، ما کتابای اونها رو مطالعه کنیم که با همدیگر آشنا بشیم. وقتی که میگن شیعه نستجیر بالله علی رو خدا میدونه یا از پیغمبر برتر میدونه، یا میگن وقت نماز میگه خان الامین خان الامین، بفهمن اصلا با مبانی شیعه این حرف رو سر میاد و محاله. درباره ائمه تصور نکنن ما اگر یا علی میگیم علی رو جای خدا میگیریم، علی بنده خازن خداست و بما این که کسانی که شهید هستن به قدرت خداوند متعال میتوانن صدای احیاء رو بشنون، که این چیزی هست چون که یا رسول الله گفته میشه. این مسائل رو ما بتوانیم در جلسات علمی مثلا هر 2 ماه یک بار، ماهی یک بار، 3 ماه یک بار جلساتی جمعی از علما در یک جمعی بنشینن بدون تطاول بر یک دیگر، با نرمی و ملایمت مباحث رو مطرح کنن، اونم با سابقه ذهنی و مطالعه عمیق. آثار و برکات خیلی زیادی داره و میتونه ارتباطات رو جدی بکنه، از حد تعارف و از حد مجامله به حد معرفت متقابل برسه. در نکاتی هم که بالاخره شبه قابل حل نیست باز قابل جوابه.
اهل سنت کے حوالے سے بعض دفعہ تعارفی تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے اپنے جگہوں پہ جاتے ہیں تو پھر ان کے دل میں جو شبہات اور جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جب ملتے ہیں تو زبانی کلامی طور پہ نہیں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ وحدت کے قائل ہیں, یوں اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو تعلقات ان کے ساتھ صرف زبانی کلامی حد تک رکھنا کامیابی نہیں ہے, بلکہ مکمل کامیابی یہ ہے کہ آپ علمی تعلقات رکھیں, اور وہ موضوعات جو ہمارے ان کے درمیان اختلافی ہیں ان موضوعات کو صمیمانہ, دوستانہ, فرینکلی دونوں کے درمیان مطرح کریں. ان موضوعات کو متعین کر کے پہلے سے ہی 8 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے, سال پہلے ان کو مقالہ لکھنے کے لیے یا اس کو مطالعہ کرنے کے لیے ان کو بھی دے دیں, آپ کو بھی دے دیا جائے, بعد میں آ کے مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے گفتگو کریں. اور اس گفتگو میں کوشش یہ نہیں کریں کہ آپ اپنی برتری ثابت کریں, نہیں یہ کوشش نہ کریں, یا ان کو جواب نقضی دے دیں یہ بھی کوشش نہ کریں, یا ان کی احانت کریں یہ بھی کوشش نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ حق واضح ہو, یعنی اس کی غفلت برطرف کریں, وہ جو آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے اس غلط فہمی کو برطرف کرا دیں. اور یہ ایک بریکٹ میں ایک جملہ مجھے کہنے دے, اپنا جملہ ہے وہ یہ کہ عموماً ہم سے دور رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, اور ان دکانوں پہ بیٹھ کے اپنے پیروکاروں کے سامنے ایسے ایسے الزامات شیعوں کے بارے میں دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب ہم مل بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیں گے, گفتگو کر لیں گے, تو وہ تمام شبہات تشت از بام ہو جائیں گے کہ ان کی حقیقت کتنی ہے. اور پھر مثلاً ہمارے اور ان کے درمیان جو عقیدتی اختلافات ہیں یا فقہی اختلافات ہیں, ٹھیک ہے, ان اختلافات کو سامنے لائیں اور ان پر گفتگو کریں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے, جس زمانے میں میں سیستان و بلوچستان میں حضرت آیت اللہ مقام معظم رہبری کی طرف سے نمائندہ تھا, تو اس وقت میں نے یہ کام کیا ہے اور بہت اچھا نتیجہ میں نے لیا ہے. وہاں پر میں نے سیمینار رکھے ہیں, کانفرنسیں رکھی ہیں, اور اس میں علماء کو بلایا ہے. میں نے اپنے زمانے میں آپ کے پاکستان سے تقی عثمانی کو بھی بلایا تھا, اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور وہ بہت متاثر ہوا یہاں سے واپس آتے ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہ لوگ رؤیت خدا کے قائل ہیں, جو ہمارے پاس ہمارے نظریے کے مطابق محال ہے, خدا نظر نہیں آ سکتا ان آنکھوں سے, وہ رؤیت خدا کے قائل ہیں مثلا, یا وہ مثلا نظریے عدالت الصحابہ, اور وہ اس کے تحت وہ کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول, تمام صحابہ عادل ہیں, ان کے بارے میں جرح و قدح نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ نظریہ علمی مبانی کے مطابق اصلا صحیح نظریہ ہے؟ ممکن ہے ایسا ہونا کہ تمام صحابہ عادل ہوں؟ اس پر بحث کی جائے. اسی طرح سے ان کے ہاں بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام حسین کو سجدہ کر رہے ہیں, وہ جو سجدہ گاہ رکھتے ہیں یعنی خاک کربلا کو جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس سجدہ گاہ کی. اس بات کو جان بوجھ کر بھی وہ اپنے پیروکاروں کے درمیان رکھتے ہیں کہ خدا کو تھوڑی مانتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, یعنی خدا کی پرستش تھوڑی کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اور ممکن ہو کہ غلط فہمی بھی ہو. تو ان کے سامنے ہمیں واضح کرنا ہے کہ یہ خاک کربلا ہے, اور کسی بھی خاک کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. تو خاک کربلا کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں افضلیت سجدہ بر خاک کربلا کے حوالے سے. اسی طرح سے مثلا تکتف یدین, ہاتھوں کو باندھنا, اس کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں ہمارے ان کے درمیان. وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, ہم حال کھول کے نماز پڑھتے ہیں, تو وہ اسی کو یعنی معیار قرار دے کر کہتے ہیں یہ کافر ہیں, یہ مثلا دین کو نہیں مانتے ہیں. ان کو پتا چلنا چاہیے کہ دینی کتب میں فرمائشات پیغمبر نے اور احادیث میں مبانی ہے ہمارے پاس ہاتھ کھولنے کے لیے. ایسے ہی مثلا خیالات میں اور ان کی دشمنی میں ہم نے ہاتھوں کو کھولا نہیں ہے. ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم علمی مبانی کے بنیاد پر ہاتھوں کو کھولتے ہیں. تو اس طرح سے کتنے ہی موضوعات ایسے ہیں کہ جو تشنائے تبیین ہیں, اگر مل بیٹھیں گے, کانفرنسز منعقد کریں گے, سیمینارز منعقد کریں گے, اور مقالے اور پر پڑھنے کو دیا جائے گا, تو بہت ساری غلط فہمیاں برطرف ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں کیا معلوم کوئی مستبصر ہو جائے, کسی کو خداوند متعال ہدایت عطا کرے, یا کم از کم اگر مستبصر نہ ہو تو شیعوں کے بارے میں جو اپنے دل میں ایک بہت سارا بغض اکٹھا کیا ہوا تھا کہ یہ دشمن اسلام ہے, وہ برطرف ہو جائے گا. میں جناب شیعہ بھی باقاعدہ مبانی دینی کے مطابق اعتقاد رکھتا ہے, مبانی دینی کے مطابق احکام رکھتا ہے, یہ کم از کم ان کے لیے واضح ہو.
خیر, خوب خوش رکھتیم کہ الحمدللہ دوست عزیزمون کامل میکنن مباحث رو. حالا من درست که نمیفهم ولی دندلان مثال های بیشتری میزنن و رساتر میشه مسئله. خلاصه قضیه من این تجربیاتی که تا به حال در این عمر کوتاهمون داشتیم در جاهای مختلف آثار مثبتی داشته. این بحث عدالت صحابه رو مطرح کردن در مجمع کفتارو که از مجمع های مهم دنشقه در حضور اساتید بزرگ اون مجمع و طلاب
کفتارو
بله و شاگردان طلاب زیادی هم اونجا بودن. من یه جلسه گفتگو باشون گذاشتم باسم سآلات. یکی از طلبهای جوان گفت که آقا شما چرا میگید مثلا با علی محمد و آله طاهرین و اصحاب المنتجبین؟ شما که میگید اصحاب المنتجبین یعنی میخواد بگید تمام اصحاب ما قبول نداریم. بعد من بهش گفتم که بله درسته، ما قائل نیستیم به این که همه آل همشون خوبن و قائل نیستیم همه اصحاب هم خوبن. نسبت پیغمبر، انتصاب نسب به پیغمبر شرافت بزرگیست، ولی به شرطی که در حد مقتضی است، ولی به شرطی که شرایط رو حفظ بکنن، مانع ایجاد نباشه. ابی لهب عموی پیغمبر است، ولی در این حال میگیم تبت یدا ابی لهب و تب. پس و علی آله طیبین الطاهرین، طیبین الطاهرین قید احترازی است. در باب و علی اصحاب المنتجبین هم قید احترازی است. ما وقتی طبق ادله ای که خودمون داریم میگیم اصحاب هم مانند بقیه مردم ممکنه گناه بکنن، اصحابی داریم بسیار شریف و عزیز و بلند مرتبه، اصحابی داریم متوسط، اصحابی هم داریم که نه کارهای ناشایستی انجام دادن و انسانه. بالاخره طبق مبنای خودمون اینه و دلیل هم بر این مسئله داریم. آیا شما توقع دارید ما نفاق به خرج بدیم میگیم علی اصحاب اجمعین برخلاف عقیده خودمون؟ اینی گفتم خیلی احساس کردم که مورد قبول قرار گرفت. این فهمیدم بالاخره منطقی وجود داره، حالا ولو قبول نداشته باشن. علی حال من پیشنهادم اینه که این برنامه‌های اگر حساب شده، برنامه‌ریزی شده باشد و افرادی از قبل مطالعه کنن، اونها هم مطالعه کنن، خیلی میتونه دلها به هم نزدیک بشه، شبهات برطرف بشه، مراوده ها مراوده علمی بشود. چنان که در زمانهای گذشتم ما علمایی رو داریم که مدرس بودن در مراسی اهل سنت. مرحوم شهید اول از مدرسین بزرگی بوده که فقه مذاهب مختلف تدریس میکرده. قاضی نورالله از کسانی بوده که اصلا حتی قاضی بزرگ شده بوده از جانب حکومت. بعد البته ممکن در این مراحلی افراد مغرضی آمدن و اونها رو به قتل رسوندن، شهید کردن، ولیکن عامه مردم با هم رابطه خوبی داشتن. کتاب تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو خیلی از علمای اهل سنت شرح برش زدن، مثل قوشی و غیر قوشی، کتاب اعتقادیه. این علاقه و ارتباط فکری و علمی باعث می شود که خیلی از نقشه های دشمن و توطئه های دشمن در ایجاد اختلاف برطرف بشه و دلها به هم نزدیک بشه.
علمی ارتباطات قائم کرنے کے بہت اچھے ثمرات اور برکات ہیں. اس حوالے سے ایک تو آغا نے اپنا تجربہ بتا دیا، میں خود اس تجربے سے گزر چکا ہوں اور بہت اچھا نتیجہ میں نے حاصل کیا ہے. ایک مجمع ایک کفتاری کہ وہاں میں ایک علمی مذاکرے کے بعد جب میں نے لوگوں سے کہا کوئی سوال ہے تو کر لے، تو کسی نے ایک طلبہ نے اٹھ کے سوال کیا، ایک طالب علم نے، کہ یہ جب آپ آل پر درود بھیجتے ہیں تو طیبین الطاہرین کہتے ہیں، اور جب اصحاب کی بات آتی ہے تو قید احترازی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ المنتجبین، جو ان میں سے جو نوجوان ہیں جو پاک ہیں اصحاب منتجب، غیر دوسرے نہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام اصحاب کو عادل نہیں مانتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، البتہ پیغمبر کا صحابی ہونا ایک اعزاز ہے، در حد اقتضاء ہے کہ وہ واجب الاحترام ہو، اقتضاء احترام صحابہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ اس وقت علت تامہ بن جائے گا اور وہ واجب الاحترام بن جائیں گے کہ جب وہ معنی ایجاد نہ کریں، اگر وہ اس اقتضاء کے ساتھ معنی ایجاد کریں گے تو وہ اقتضاء بے اثر ہو جائے گی، اس لیے ہم ان کو ان سب کو عادل نہیں مانتے ہیں. اما آل پیغمبر کہ جو پیغمبر کے بعد ان کے جانشین بھی ہیں، ان کی ان سب کے معصوم ہونے پر ہمارے پاس دلیل ہے، اس دلیل کے بنا پر ہم ان کو مانتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اس طرح سے جب میں نے بات کی تو وہ قانع ہو گئے، ان کی سمجھ میں آ گئی بات. ان میں سے بعض جو ہے طیبین اور طاہرین ہیں وہ کہ جو ان کے جانشین بھی ہیں, اور ان میں سے بعض ایسے نہیں, گھر والے ایسے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ جو طیبین اور طاہرین کی قید ہے یہ بھی احترازی ہے اس بنا پر کہ چونکہ بعض لوگوں کو نکالنے کے لیے. خوب, اگر ان کو آل میں شامل کریں تو یہ خود ایک بحث ہے کہ مثلا وہ آل میں شامل ہے یا نہیں, پیغمبر کی بیویاں ہیں, خود ایک بحث ہے, انہوں رہنے دیا ابھی. خوب, تو اس کے بعد ایک مثال دے دی آغا نے شہید اول کے حوالے سے کہ شہید اول دیگر مکاتب فقہ کے, اسلامی مکاتب کے تدریس بھی فرمایا کرتے تھے. اسی طرح سے قاضی نور اللہ ششتری وہ مکتب امام حنفیہ کے مطابق قاضی تھے, اس کے مطابق باقاعدہ قضاوت فرمایا کرتے تھے, البتہ بعد میں بعض لوگوں نے ان کے خلاف شکایت کر کے ان کو شہید بھی کروا دیا. تو مرحوم خواجہ نصیر الدین توسی کی علم اعتقاد میں لکھی گئی کتاب کے اوپر شرحیں لکھی گئی ہیں اہل سنت کی طرف سے, شرح قوشیجی اور غیر قوشیجی, اس کے اوپر شرحیں لکھی گئی ہیں. تو یہ ایک ارتباط علمی ہونا بہت اچھا ہے کہ ہماری کتابوں پر وہ شرح لکھے ہیں, ان کی کتابوں کے اوپر ہم شرح لکھے ہیں. ہم ہو سکتا ہے کوئی ادبیات کی کتابیں ہم ان سے پڑھیں یا کوئی اصول وہ ہمارے پاس آ کر پڑھیں, یعنی اس طرح کے علمی تعلقات اگر قائم ہو جائیں گے تو یہ جو حساسیتیں ہیں یہ کم ہو جائیں گی.
خب, من بیش از این مزاحم نمیشم, امیدوارم خداوند متعال انشاءالله همه شما رو عزیز بکنه, انشاءالله کشور پاکستان روز به روز آبادتر, آرامتر, امنتر و بین دل این ملت انشاءالله وحدت و محبت بیشتری ایجاد بشه و شر دشمنان اسلام از این سرزمین و سایر سرزمین های اسلامی مخصوصا فلسطین و لبنان و بحرین و سایر کشورهای اسلامی انشاءالله برطرف بشه. من دوست داشتم اگر مطلبی داشتید, آیین چون اساتید هستید بالاخره یک طرف صحبت نشده باشه, اگر صحبتی دارید, سوالی, اعتراضی و استیضاحی, بنده در خدمت هستم. آن
دو دعاوں کے بعد
آپ
حضرات کو دعوت دیجیے اور فرماتے ہیں کہ آپ اساتید ہیں, فضلاء ہیں, میں یک طرفہ گفتگو نہ کروں, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی بات ہو, کوئی سوال ہو, میری گفتگو کے اوپر ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اختصار کے ساتھ اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں, میں جواب دینے کو تیار ہوں.
انشاءاللہ کہ سوال نہ دیں,
خدا کا شکر.
خب, من تشکر میکنم از شما عزیزان, همجا شما رو به خدا میسپاریم و انشاءالله مشتاق دیدارتون در سوریه در کنار مرقد حضرت زینب سلام الله علیها هستیم. هدیه به روح شهدای انقلاب, شهدای اسلام, مخصوصا شهید عارف حسینی رضوان الله علیه, شهدای فلسطین و لبنان و شهدای پاکستان و همه جا, و مخصوصا به روح امام رضوان الله علیه. فاتحه مع الصلوات.
اما صلوات. تشکر میکنیم از بیانات راهگشا و تبیین کننده نماینده ولی امر مسلمین حضرت آیت الله حاج آقای مجتبی حسینی. در این جمع غیر از علمایی که اینجا حضور دارند, ذاکرین مجلس ذاکرین امامیه, اسکاوت رابطه کنسل, ناصران امام حسین فاندشن, پیام ولایت و حیط ام مساجد حضور دارند که صمیمانه از تک تک شماها تشکر میکنیم.